لیے لاحق 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 کہاں یہ ہے کہ اس بات میں شک ہوئی لاحق کہاں کہ اس بات میں یعنی یہ جو بات آگے آ رہی ہے اس میں شک قرآن نے کہا لاحق من اللہ المؤمنین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا اللہ نے امت محمد یا پر احسان کیا اللہ نے مکے اور مدینے کی دھرتی پر احسان کیا ساری کائنات کے مسلمانوں پر احسان اللہ تعالیٰ کی یہ بات نہیں کہ احسان کا بھی جتلائے کہ اللہ کی عادت اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان نیکی کرے اور جتلائے آپ اور میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے کہ جب بھی کوئی کسی سے نیکی کرے تو اس کو جتلایا جائے لیکن اللہ تعالیٰ تو کیونکہ حقیقی محسن ہے انسانیت کے اور اللہ نے اتنے کمالات عطا کیے انسانیت کو کہ خدا انسان جتلا سکتا ہے خدا تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ انسان جتلا کون کا ہے آسمان چھوٹی سی چیز ہے وہ بنایا ہے لیکن انسان نہیں جتلا اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ انسان جتلا ہے لیکن خدا انسان نہیں جتلا اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا پورا قرآن کھول کر مجھے بتاؤ کہ قرآن میں نہیں کہا گیا ہو کہ لوگوں میں نے تمہیں بنایا تم کو احسان ہے خدا نے یہ نہیں کہا خدا مجھے اور آپ کو جانور بنا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے مجھے اور آپ کو حیوان اور درندہ بنا دیتا ہم کیا کر سکتے تھے ہمیں نہ پاپی کی تبیل ہوتی نہ پرندے کی تبیل ہوتی اور نہ ہمیں انسانیت کا علم ہوتا نہ اخلاق ہوتا نہ شرافت ہوتی نہ حیا ہوتا نہ کردار ہوتا نہ کوئی اور چیز ہوتی اگر تمہارا چاہتا تو ہمیں یہ اونچا تھا بنا دیتا کہ لیکن خدا نے ہمیں انسان بنایا یہ ضرور کہا کہ لوگوں میں نے تمہیں نظر پر مخلوقات بنایا والا کا کرنا بھی پا رہا میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا یہ کہا لیکن یہ نہیں کہا کہ اشرف المخلوقات بنا کر تم پر احسان کیا یہ نہیں کہا آسمان کتنا بڑا ہے بنایا ہے احسان بھی ہوتا ہے پہاڑ کتنے بڑے بڑے ہیں زمین پر پہاڑ رکھ دیے اور پیڑ بنائی پہاڑوں کو پیڑ کا درجہ دیا مجھے جیوالا اوتار اوتار بطخ کی جمع ہے بطخ کہتے ہیں میڑ میڑ بنایا پہاڑوں کو میڑ بنا لیکن اللہ نے میڑ بنا کر بھی احسان نہیں بنایا زمین بنائی پانی پر زمین بنائی پانی پر پانی ہے نیچے اوپر زمین کھڑی کر دی زمین ہرکت نہ کرے اس لیے بیل بنائی زمین ہرکت نہ کرے اس لیے بیل لگائی لیکن بیل لگائی پہاڑ بنائے سب کچھ بنایا پریشان بھی لگائے آپ دیکھ آدم بنایا احسان بھی جتلایا آدھو کو بیٹا احسان بھی جتلایا اوشا کو بیٹا احسان بھی جتلایا آسمانوں کا چاند بنایا احسان بھی جتلایا سورج بنایا احسان بھی جتلایا خدا سورج نہ دیکھتا اندھیرا رہتا میں اور آپ کیا کریں گے ستارے بنائے احسان بھی جتلایا چاند بنایا احسان بھی جتلایا زمین بنائی احسان بھی جتلایا رات بنائی احسان بھی جتلایا دن بنایا احسان بھی جتلایا تجھے جوانی کی احسان بھی جتلایا تجھے خوبصورت بنایا احسان بھی جتلایا تجھے آنکھیں بھی احسان بھی جتلایا اطلاع پر کوئی نبی نہ بنا دیتا میں اور آپ کیا کر لیتے لیکن اکثریت کو آنکھیں دے دی پھر بھی احسان بھی جتلایا اکثریت کو بے وقوف نے بنایا عقل بھی احسان بھی جتلایا اور سب سے بڑی نعمت دنیا میں بیوی ہے اس کو پیدا کیا احسان نے بتایا اس کے بعد بڑی نعمت اولاد ہے اولاد بھی جو بھی احسان نے بتایا مساق ہے حویلیاں ہیں معلومات ہے دولت ہے پیسہ ہے باغبانی ہے صحت ہے عزمت ہے عزت ہے لیکن اتنی بڑی بڑی چیزیں خدا نے دے دی اور کبھی نہیں کہا کہ میرے کو یاد میں اس پر اتنا ہی کے بچائے باوجود بچانے کے باوجود خدا نے احسان نہیں بلایا, نقطۂ نظر نے ساری دنیا کو تباہ کر دیا, پھر بھی خدا نے انسانیت کو بچایا اور اللہ نے پھر احسان نہیں کیا. ساری کائنات میں کمالات ہیں, عزت ہے, شرف ہے, عظمت ہے, بلندی ہے, رفت ہے, مرتبہ ہے, مقام ہے, سب کچھ انسان کو عطا کیا, لیکن کسی جگہ بھی تورات میں نہیں کہا کہ میں احسان کرتا ہوں, انجیل میں نہیں کہا کہ میں احسان کرتا ہوں, زبور میں نہیں کہا کہ میں احسان کرتا ہوں, قرآن میں نہیں کہا کہ میں احسان کرتا ہوں, کہیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں دیکھو میں نے تمہیں کتنا حسین بنایا, یہ میرا احسان ہے. برف رہا ہے کافی اور وہ نلکے پر جا کر پانی پی لیتا ہے, تو پانی نکالا کس نے, جس نے پانی نکالا اس نے کبھی برابر ہے نقصان ملتا ہے, اور آپ ایک روپیہ کسی کو دے دیتے ہیں کہیں میرا احسان ہے, زکات بھی کسی مولوی کو دے دے تو کہتے ہیں احسان ہے, خیرات بھی مسجد کو کرے تو کہتے ہیں احسان ہے, ہے جی کسی کو اچھے طریقے سے سلام کر دے تو احسان ملتا ہے, آپ کسی پڑوسی کو اس کا حق دے دیتے تو کہتے احسان ہے, اور کوئی امیدوار گاڑی بنا دے تو کہتے میں نے احسان کیا, اور کوئی امیدوار کسی کو پڑھاتی بن کے نہ دے تو کہتے احسان کیا, اور کوئی امیدوار کسی کا کھانے چوکی میں جا کر کام کرا دے کہتے میں نے احسان کیا. حالانکہ احسان کسی نے کیا کیا ہے کہ اللہ کی توفیق ہوئی ہے, تیرا حق ہے, تیری ذمہ داری ہے, تو نے احسان کیا ہے, پھر بھی احسان بتلاتا ہے. آج کل دیکھو اتنے امیدوار آ رہے ہیں, دس دس ممبر ہیں, چالیس چالیس ممبر ہیں, علاقے میں پھر رہے ہیں, احسان بتلا رہے ہیں, دیکھو جی میں نے تمہارا لڑکا بھرتی نہیں کرایا یہ میرا احسان ہے, میں نے چوکیدار نہیں بنایا احسان بتلاتا ہوں, میں نے تمہارے لیے نالیاں نہیں بنوائی میں احسان بتلاتا ہوں, سڑک نہیں بنوائی احسان بتلاتا ہوں, سکون نہیں بنوایا احسان بتلاتا ہوں. تو یہ انسانیت کی فطرت ہے کہ انسان چھوٹا سا کام کرتا ہے احسان بتلانے لگ جاتا ہے, لیکن خدا کو دیکھو کہ خدا نے فرش بنایا احسان بھی بتلایا, فرش بنایا احسان بھی بتلایا, خود انسان کو بنایا احسان بھی بتلایا, صحت بھی احسان بھی بتلایا, چشمے بنائے, ندیاں بنائی, نالیاں بنائی, ہوائیں بنائی احسان بھی بتلایا, ہوا بند ہو جائے تو ایک قدم بھی چل سکتا, اور پھر اس چیز کی تجھے ہر وقت ضرورت ہے, ہوا کی ہر وقت ضرورت ہے, دونوں کو ہوا کی ہر وقت ضرورت ہے, تو جس چیز کی ہر وقت ضرورت ہے اس کو اتنا معاف کر دیا کہ اس کو خرید و فروخت کی ضرورت ہی پیش آئی کہ ہم ہوا کو خریدتے تھے, کیونکہ ضرورت ہر وقت ہے تو آم ہر وقت کر دی, اور اس کے دوسرے نمبر پر پانی کی ضرورت ہے تو پانی بھی آم کر دیا, تو دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو وہ اتنی آم کر دی کہ اس کے لیے کوئی پیسہ نہیں, کوئی دولت نہیں, کوئی دینا نہیں, لیکن وہ خدا جو سمجھتا ہے کہ میری مخلوق کے لیے ہوا کی ضرورت ہے اس نے ہوا کو فراوانی دے دی, کسی بادشاہ کے قبضے میں ہوا دی تھی, کسی چوکری کے قبضے میں ہوا دی تھی, بلکہ ہوا کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ میری مخلوق کا دنیا میں ہوا سے پیدا اٹھائے, اور پھر پانی کو بھی کھلا چھوڑ دیا کہ چشمہ ہے پانی ہے, نلکا ہے پانی ہے, موٹر ہے پانی ہے, نہریں ہے پانی ہے, دریا ہے پانی ہے, اور کھلا ہے پانی, سب کچھ کھول دیا, لیکن اتنے بڑے بڑے بیٹیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو کھولو کہیں یہ نہیں کہا کہ میں تم پر احسان کرتا ہوں, بلکہ اللہ دنیا کو بتاتا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں, میں خالق ہوں, میں تمہارے رزق کا ذمہ دار ہوں, تمہاری عزتوں کا ذمہ دار ہوں, میں ارض و سما کا مالک ہوں, میں تم پر احسان نہیں کرتا ہوں. جلائے احسان کہیں اللہ نے, لیکن ایک موقع اس پروردگار نے بھی یہ دکھایا کہ ایک موقع پر اس خدا نے بھی کہنا, خدا کو بھی کہنا پڑا کہ لوگوں میں تم پریشان کرتا ہوں. وہ موقع تو بڑا عجیب ہوگا کہ اس موقع پر خدا احسان دلوا رہا ہے, وہ موقع بڑا عجیب ہوگا ہی نہیں ہوگا کوئی نہیں, کہ اس موقع پر خدا بھی احسان دلوا رہا ہے, وہ خدا جس کی عادت بھی احسان دکھلانے کی نہیں, اتنی بڑی بڑی اتنی بڑے بولنے کی بات بھی احسان نہیں دکھلاتا ہے, تو پھر بھی وہ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ کہنا پڑا اس کو کہ میں احسان کر رہا ہوں, اور یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس آیت میں خدا نے احسان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اس بار سفی مسورا, اور دنیا کے لوگوں میں نے ساری کائنات پر آ کر احسان نہیں دکھلایا, لیکن میں نے محمد کو تمہارے اندر بھیج کر احسان دکھلایا, میں محمد کو تمہارے گھر میں بھیجا ہے اس لیے میرا پر احسان, اس لیے کہ میرا نمبر خدا نے رسول اللہ کو بھیجا اور احسان جتلایا, اس کا مطلب ہے کہ جو چیز خدا نے حضرت وہ لاجواب ہے, وہ بے مثال ہے,
وہ عزت و بلندی جو سب سے بلند ہے. اسی لیے تو خدا نے اسلام چلایا. چلے یہ دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں تم نے بھیج رہا ہوں اور احسان کر رہا ہوں. محمد کو میں تمہارے اندر بھیج رہا ہوں اور احسان دیکھو میرا احسان. اسی سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کی شان کتنی بلند ہے. پتا کرتا ہے قرآن میں محمد مصطفیٰ کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے لقد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وہ خدا جو شمس و قمر بنائے احسان نہ جتلائے, شجر و حجر بنائے احسان نہ جتلائے, انسانوں کو بنائے احسان نہ جتلائے, کائنات کو سجائے احسان نہ جتلائے, بھوکوں کو روٹی دے احسان نہ جتلائے, پیاسوں کو پانی پلائے احسان نہ جتلائے, سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو پانی دے, مچھلیوں کو روٹی دے, مچھلیوں کو خوراک دے احسان نہ جتلائے, پہاڑوں کے خروش میں مخلوقات کو آپ مہیا کریں لیکن احسان نہ جتلائے, ارے آدم کو جنت سے نکالے احسان نہ جتلائے, روح کو طوفان سے بچائے احسان نہ جتلائے, ابراہیم کو آگ سے بچائے احسان نہ جتلائے, اسماعیل کو چھری سے بچائے احسان نہ جتلائے, موسیٰ کو فرعون سے بچائے احسان نہ جتلائے, اور عیسیٰ کو جیل سے بچائے احسان نہ جتلائے. لیکن ایک ایسا موقع اس خدا نے بھی دیا تھا کہ میں ساری کائنات کا جو سب سے بڑا خدا تھا وہ خدا تھا, میں امت محمدیہ کی جوڑی میں ڈال رہا ہوں کیونکہ میرے خزانے میں یہ محمد ایک ہستی ہے, یہ اتنا بڑا پیغمبر ہے کہ اس سے بڑا پیغمبر میں نے دنیا میں پیدا نہیں کیا. جب میرے خزانے میں بھی یہ ایک محمد ہے تو جب میں اس کو دنیا میں بھیجوں گا تو اس مخلوق کی طرف اس کو بھیجوں گا, میں اس مخلوق کو یہ تو ضرور سناؤں اے لوگوں میں نے محمد کو میں لیا کہ میرا احسان ہے, میں نے محمد مصطفیٰ تم نے بھیجا یہ میرا احسان ہے. اور حضور علیہ السلام کی شان کو دیکھیں کہ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تو جس طرح پچھلے دنیا آپ کو میں نے سنایا کہ دنیا کی حالت بڑی تھی کہ کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں تھا کہ جس محکمے میں کوئی خیر ہو, کوئی محکمہ ایسا نہیں نہیں خیر کی کوئی بات نہیں, عورتوں کی بات نہیں. حضور کے آنے کے وقت دو دنیا کی طاقتیں تھیں, ایک روم کی اور ایک ایران کی. جس طرح آج امریکہ اور روس کی دو بڑی طاقتیں ہیں, اس طرح حضور تشریف لائے تو دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں. تو ان دونوں بڑی طاقتوں کو دیکھیں, یہ دو بڑی طاقتیں روم اور ایران تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طاقتوں کے درمیان میں محمد رسول اللہ کو پیدا کرنا ہے. روم میں قانون کیا تھا اسلام کا کہ عورتیں بازاروں میں آتی, حسن و جمال کو سردار کراتی اور لوگ ان کو بری نظر سے دیکھتے, اور ایران میں لڑکیوں کی نمائش ہوتی, لوگ عورتوں کی بولیاں لگاتے, عورت کی کوئی قدر نہیں, عورت ماں ہے پتنی, بیٹی ہے پتنی, بہن ہے پتنی, بیوی ہے پتنی, کوئی کہنا نہیں تھا, کوئی قانون نہیں تھا, مزدور نے مزدوری کی کوئی مزدوری نہیں, محنت کی کوئی مزدوری نہیں, کسان نے محنت کی کوئی مزدوری کا قانون نہیں, ماں باپ کے ہاں کوئی قانون نہیں, کوئی قاعدہ نہیں ماں باپ کے ہاں کہ اولاد کو وراثت دے. یہاں پہ یہ ہے کہ باپ کے پاس جتنی بھی دولت ہے وہ اولاد کے لیے وراثت ہے, لیکن حضور سے پہلے پوری دنیا میں وراثت کا کوئی قانون نہیں, نہ مزدور کی مزدوری, نہ کسان کی محنت, نہ عورت کی عزت, نہ ماں کی عزت, نہ بہن کی عزت, نہ بیٹی کی عزت, کچھ نہیں. اور مکے میں عورت کی حالت کیا تھی کہ مکے میں اجال کا اعلان تھا کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو اس کو زندہ رکھنا چاہیے. اس لیے کہ لڑکی کی پیدائش کو مکے میں ایپ سمجھا جاتا تھا. دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں عورت صرف کاروبار کا ذریعہ, نفسانی خواہشات کا ذریعہ, اور مکے میں عورت کے وجود کا انکار کیا جاتا تھا کہ عورت پیدا نہیں ہو سکتی, پیدا ہوگی تو اس کو زندہ رکھ کر دیا جائے گا. چنانچہ ایسی ایسی بچیوں کو زندہ ختم کیا گیا کہ جن کے گھر میں بڑے شریف تھے, لیکن جب بچی پیدا ہوئی تو حکومت کا اتنا سخت آ رہا تھا کہ انہوں نے بھی بچی کو زندہ ختم کرا. ایسے ماحول جہاں نہ کوئی پیدا ہو نہ قانون ہو, جو بادشاہ نے کہہ دیا قانون ہے, جو آدم نے کہہ دیا قانون ہے, ظلم ہے, جبر ہے, استفاق ہے, بدماشی ہے, رعونت ہے, عجب ہے, تکبر ہے, غریب لوگوں کو پیسنے کا قانون. ایسے ماحول اللہ نے دنیا کے سب سے بڑے سردار کو بھیجنے کا فیصلہ کیا, اور حدیث صاحب نے کسی لیے کہا تھا کہ حضور آئے تو سر آخری نشپا گئی دنیا. سر آخری نشپا کیا مان کہ انسانیت کی پیدائش کا اصل راز کیا ہے. سر آخری نش کا مانا آخری نش پیدائش کا راز, پیدا کرنے کا راز کیا ہے. سر راز کو کہتے ہیں آخری نش پیدا کرنے کا راز کیا ہے. حضور آئے تو سر آخری نش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. یہ میرا تھا جس کا ذکر میں کر رہا ہوں. حضور آئے تو روشنی آئی, حضور آئے تو سر آخری نش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا تن گزرا, سدھے چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ شریف میں آئے تھے اور عورت نے بھی حضور حضور نہیں تھا, میرے اندر شیر اندر نہیں تھا, کوئی کہنا نہیں تھا, کوئی قانون نہیں تھا. لیکن جب حضور آئے تو مجھے چہروں کا تن گزرا, سدھے چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یہ جینے کا شعور ہے, یہ پیغمبر اسلام کے طور پہ وہ لوگ جو ایک پانی کے جھگڑے پر, ریاستوں کے دولتوں کے جھگڑوں پر 300 برس جنگیں لڑا کرتے تھے, وہ لوگ کتنے بدل گئے کہ ایک مہمان گھر میں آتا, دروازہ کھٹکایا, مہمان آیا تو گھر کے میزبان نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تو کھانے کو کچھ نہیں, ایک روٹی. روان تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تو میزبان اور مہمان مل کر کھانا کھاتا, تو اس نے کہا کہ جب میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگوں مہمان کے ساتھ تو تم بتی بند کر دینا, دیا بلا دینا, میں ہاتھ پیچھے کر لوں گا, میرا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں. مجھے بتاؤ کتنی بڑی تبدیلی ہے کہ جس معاشرے میں کوئی انسانیت نہیں, کوئی مزدوری نہیں, کوئی محنت نہیں, کوئی بڑے کی عزت نہیں, اس معاشرے میں ایک میزبان کی بیوی سے کہے کہ مہمان کو دسترخوان میں بٹھا کر تم دیا مت کر دینا تاکہ میرا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور میں بھوکا رہتا ہوں, کوئی گھر نہیں. یہی ہے وہ بات کہ جس کو کہا گیا کہ مجھے چہروں کا سن گزرا, صبح چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور. یہ ہے وہ شعور, یہ ہے وہ عزت جب قالب کمری والے کی وجہ سے انسانیت کو نہیں, یہ بھی پیغمبر کی وجہ سے ہے. بہت سے زخمی پڑے ہوئے ہیں, لاشیں تڑپ رہی ہیں. ایک آدمی پانی کا مشکلہ لے کر آیا تو ایک تڑپنے والے نے کہا کہ پانی مجھے دو, وہ پانی لے کر آیا تو دوسرے نے کہا کہ اس کے بعد مجھے دینا, تو پہلے نے کہا نہیں پہلے اس کو پلاؤ, جب اس کے پاس گیا تو تیسرے نے کہا اس کے بعد مجھے دینا, تو اس نے کہا نہیں پہلے تیسرے کو پلاؤ, جب تیسرے کے پاس گیا پیالہ لے کر گیا تو چوتھے نے کہا کہ سیوا مجھے دینا، تو تیسرے نے کہا میں پانی نہیں پیتا پہلے چوتھے کو پلاؤ، تو پانچویں نے کہا کہ اس کے بعد مجھے دینا۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ پانچویں کے پاس پانی گیا، چھٹے نے مانگا، پانچویں نے نہیں کیا، چھٹے کے پاس گیا تو ساتویں نے مانگا تو چھٹے نے نہیں کیا، جب ساتویں کے پاس گیا اور ساتویں نے پیالہ منہ کو لگایا اور جب پیالہ لے کر وہ واپس آیا تو چھ کے چھ صحابی شہید ہو چکے تھے، کسی نے پانی نہیں پیا ہے، کسی کو کہا گیا ہے کہ مجھے چہروں کا درد ہوتا تو میں چہروں کے دور آیا، وہ دور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور، یہ ہے جینے کا شعور۔ ایک ایک بات سے سینکڑوں برس لگائیاں لگتے ہیں، لیکن جب محمد کی نظریں کرم پڑی ہے تو انسان کو انسانیت ملی، ملی ہے یا نہیں؟ یہاں نہ دوست کا پتا، نہ مہمان کا پتا، نہ ماں کا پتا، نہ باپ کا پتا، نہ بیوی کا پتا، نہ بھائی کا پتا، حقوق رسب کیے جا رہے ہیں، حقوق مارے جا رہے ہیں اور نہ محمد مصطفیٰ کا لیا جاتا ہے۔ اور نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، کسی کا حق مارو گے تو تیرا مسجد میں خدا کو کیا جواب دوں؟ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یعنی آپ کی بے شک نہیں ہوئی، حضور پیدا ہو چکے تھے، بے شک نہیں ہوئی، یعنی نبوت کا تاج آپ کے سر پہ باقاعدہ طور پر نہیں سجایا گیا تھا، اسی دور کا جس کو مدینہ میں اعلان نبوت کے تیسرے سال ایک صحابی نے آ کر بیان کیا، حضور نے دعویٰ نبوت بتایا، تیسرے سال مکے میں ایک آدمی نبی کی محفل میں آیا اور آپ کا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کیا، بڑی غلطی کی، حضور نے فرمایا کتنا بڑا گناہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، اتنا بڑا گناہ کہ آسمانوں سے نہیں بڑا گناہ، زمین سے نہیں بڑا گناہ، شمس و قمر سے نہیں بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تم نے شرک کیا، اس نے کہا شرک سے نہیں بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تم نے کفر کیا، اس نے کہا کفر سے نہیں بڑا گناہ۔ حضور نے فرمایا تم نے زنا کیا، اس نے کہا زنا سے نہیں بڑا گناہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محلے بھی ابو جہاں کا یہ قانون پہنچا تھا کہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو زندہ دفن کر دے۔ میں نے نکاح کیا، 14 سال تک میرے گھر میں کوئی اولاد نہ ہوئی، 14 سال کے بعد ایک بچی خدا نے دی، میں نے فیصلہ کیا کہ میں بچی کو زندہ دفن نہیں کرتا۔ 1 سال کی بچی ہو گئی، 2 سال کی ہو گئی، 3 سال کی ہو گئی اور مجھے اس سے اتنا پیار تھا کہ میرا وقت نہیں گزرتا تھا جب تک میں اس کا چہرہ نہ دیکھوں۔ میں نے لگا یار سو روزہ کر سکتا، میں جب بھی گھر میں آتا بچی کے رسی میں بچے پر جاتی، سارے دکھ دور ہو جاتے، پریشانی ہوتی تھی ختم ہو جاتا۔ تو ابو جہل نے مدینہ میں ایک مکہ کے ایک چوک میں لے جا کر باندھ ختم کیا، اس نے کہا حطیبہ تیرے گھر میں بچی ہے، تو نے میرا کہنا نہیں مانا ہے، یہ پتا نہیں میرا قانون ہے کہ بچیوں کو زندہ دفن کرنا ہے، کل کو تیرے گھر میں کوئی سامان آئے گا، دوائی آئے گا، لڑکی لے جائے گا، قریشی خلاف کر جائے گی، یہ بات تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بچی کو آج زندہ دفن کر دو ورنہ کل کو میں تجھے زندہ دفن کر دوں۔ بات بڑی تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ تو اس کے کہتے ہیں آ گیا وہ زندہ پھرنے والی پیاری بچی، لیکن آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو زندہ دفن کر دوں۔ میں نے فی الحال باہر رکھی، گھر میں گیا، اس کی اماں سے کہا اس کے کپڑے تیار کرو، اس نے اس کو لہلایا بچی، جب میں گھر میں داخل ہوا تو بچی میرے سینے سے چمٹ گئی، میں نے پکڑ کر پیچھے کر دیا تو بچی کہتی ابا جان آج آپ مجھ سے پیار نہیں کر دیتی، میں نے کہا بیٹے پیچھے اٹھاؤ آج میں تمہیں تمہارے ماموں کے گھر میں جاؤں۔ ابھی اس میں سارا واقعہ موجود ہے، تو شریف ہے تو بچی اپنے باپ سے چمٹ جاتی ہے لیکن باپ اس کو دھکا دے کر پیچھے کر دیتا ہے اور اس کی ماں سے کہتا ہے اس کو تیار کرو، اس کو اچھے کپڑے پہنا، اس نے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور بچی کو اٹھا کر باہر پہنانے لگا، تو باہر سے نکل کر تو راہ اور بچی کے ساتھ میں شہر سے دور نکل گیا، قبرستان کے قریب پہنچا تو بچی کہتی ہے ابا جان اس علاقے میں تو میرے ماموں کا گھر نہیں، تو بات میں روح پہ تماشا مارا, بچی خاموش ہو گئی. قبرستان آ گیا, قبرستان میں بچی کو ایک طرف کھڑا کیا اور اسی بچی کی قبر کھودنے لگا. کہنے لگا یا رسول اللہ, میں بچی کی قبر کھودنے لگا. پیاری بچی جو میرے دل کی آواز تھی, لیکن میں مجھے حق سے تنگ آ کر بچی کو زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا. بچی کھڑی ہے, اس کے سامنے اس کی قبر کھود رہا ہوں اور وہ اتنی فرما بردار بچی ہے کہ جب میں قبر کھودتا ہوں تو میرے ساتھ اپنے چھوٹے سے دوپٹے میں مٹی ڈالتا ہے, قبر سے مٹی نکالتی ہے اور قبر میرے ساتھ کروا رہی ہے. اور جب اس کی قبر بن گئی تو میں نے اسی بچی کو اٹھایا اور قبر میں اتارا. تو وہ بچی چیخ کر کہتی ہے, میرا کوئی جرم تو نہیں ہے, میرا قصور تو کوئی نہیں ہے, میں نے تیرے ساتھ جاتی تو کوئی نہیں. اے ابا جان, اگر کس طرح تم نے مجھے زندہ دفن کرنا تھا مجھے گھر میں بتا دیتے, میں اپنی اما کو آخری سلام تو کر دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وہ پیغمبر جس کے گھر میں چار بچیاں تھیں, اس بات کو سن کر رسول اللہ دارو قطار رونے لگ گئے. پیغمبر نے فرمایا, اے ظالم, تجھے پھر بھی طرف نہیں آیا. اس نے کہا, اے اللہ کے رسول, میرے اوپر بہت بڑا کفر سوار تھا, بچی میں نے اس قبر میں اس کو اتارا اور ایک ریت کا ٹوٹا اس کے سینے پہ رکھ دیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی آواز بند ہو گئی اور میں اس کو زندہ دفن کر کے گھر چلا آیا. جس دن سے میں نے اس کو زندہ دفن کیا ہے اسی دن سے روزانہ رات کو خواب میں میری بچی مجھے ملتی ہے اور کہتی ہے, میرے باپ, میرا جرم کوئی نہیں تھا, میرا قصور کوئی نہیں تھا, قیامت کی عدالت جب جائیں ہوگی, میرا ہاتھ ہوگا, میرا گربان ہوگا, رسول اللہ کی محفل ہوگی. سارے صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, میں ان پر بھی رونے لگے. حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا, اور دنیا کے لوگوں, قیامت تک آنے والے لوگوں, جس نے میری امت میں دو بچیوں کو اچھی طرح ترتیب دے کر, دو بچیوں کو اچھی طرح علم سکھلا کر, دین سکھلا کر, ان کی شادیاں کر کے ان کو اپنے اپنے گھروں میں باعث طریقے سے بھیج دیا, او لوگوں, گواہ ہو جاؤ, میں اس آدمی کی جنت کی گواہی دیتا ہوں. حضور نے فرمایا, حضور علیہ السلام و سلام کے پاس کے گھر میں ایک عورت آئی, اس کی گود میں دو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, رسول اللہ گھر میں روٹی ہوں گی. اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اس عورت پہ ترس کھایا. اما فرماتی ہے کہ میں نے اس عورت سے کہا, یہ بچیاں بڑی کمزور ہیں, ان کے چہروں سے معلوم ہوتا ہے جیسے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں. تو عورت رو پڑی, رو کر کہنے لگی, اے عائشہ, میں تجھے اپنے دکھوں کا کیا حال بتاؤں, میرا خاند پنا جب میں شہید ہو چکا ہے, یہ دونوں بچیاں یتیم ہیں, ان کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں. عائشہ فرماتی ہے, گھر میں ہمارے کچھ بھی نہ تھا, دو کھجوریں تھی, میں نے کھجوریں پکڑی اور اس عورت کو کھجوریں دے دی, اور وہ کھجوریں جس وقت میں نے اس عورت کو پکڑائی, اس نے دونوں کھجوریں ان دو بچیوں کو دے دی اور وہ بچیاں جھپٹ کر کھجوروں پہ پڑی, جس طرح ان بچیوں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں. عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے دور میں دیکھا کہ کوئی اور کھجور مل جائے. فرماتی ہے کہ میں نے تلاش کیا تو ایک اور کھجور مل گئی. اما فرماتی ہے کہ وہ کھجور بھی میں نے اس عورت کو دے دی کہ ان بچیوں نے بھی کچھ نہیں کھایا, عورت نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا. جب میں نے وہ تیسری کھجور دے دی تو اس عورت نے اپنے منہ میں کھجور ڈالنے کی بجائے اس کھجور کے دو حصے کیے, اور دو حصے کرنے کے بعد وہ دونوں حصے بھی ان یتیم بچیوں کو دے دیے. حضور علیہ السلام نے جب حضرت عائشہ سے یہ واقعہ سنا تو پیغمبر نے فرمایا, عائشہ, اب اگر وہ عورت تیرے پاس آئے تو اسے جنت کی خوشخبری دے دینا. اسی لیے کہا ہے حبیب طائب نے کہ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر, حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. یتیم ہے,
جس شخص نے کسی بیوہ عورت کو سہارا دیا وہ سمجھے کہ آسمان اور زمین سے بڑی دولت قیامت کے دن مجھے اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی. ارملا ارملا عربی زبان میں بیوہ عورت کو کہتے ہیں جس نے بیوہ عورت کا سہارا بننے کی کوشش کی اس کے وہ سمجھے کہ ساری کائنات میری جھولی میں آتا. یہ پیغمبر کا فرمان. نبی نے آ کر صرف یہ بھی بتایا کہ تسبیح ہی کرو ذکر ہی کرو استغفار ہی کرو. پیغمبر نے یہ بھی بتایا کہ یتیموں کا کھا مال نہ کھاؤ. یہ بھی بتایا کہ بیواؤں کا سہارا بنو. یہ بھی بتایا کہ یتیم بچیوں کا سہارا بنو. یہ بھی بتایا کہ انسانیت کو اس کے حقوق کا کھانا. یہ رسول اللہ نے کہا. حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں آئے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں عورت کا یہ مقام جو عورت کی کوئی عزت ہی کوئی نہیں. اگر حضور آئے تو آپ نے اتنی بڑی بات فرما دی کہ جو آدمی دو بچیوں کی تربیت کر کے ان کو جنت میں ان کو ان کی اچھی طرح شادیاں کر دے گا میں اس کے باپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جنت جس کے لیے سینکڑوں برس لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد جو آدمی دو بچیوں کی تربیت کر کے شادیاں کرے گا میرے خود سے وہ اس کو خوشخبری سنا دو کہ جنت اس پر واجب ہو چکی. یہ پیغمبر کا ہے. اور کب اعلان کیا کہ جب دنیا میں تین قسم کے کا ماحول تھا کہ مکے میں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور روم اور ایران میں لڑکیوں کو بے آبرو کیا جاتا تھا. اور ایسے وقت میں رسول اللہ نے فرمایا لوگوں جو آدمی میری امت میں کسی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے گا کسی لڑکی کو بری نظر سے دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھ میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا. یہ حضور کا اشارہ ہے کہ پیغمبر نے عورت کی عزت کو اونچا کیا عورت کی عزت کا خیال کیا اور مزدور کے بارے میں فرمایا کم لائیں گے چپ آر کہوں کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دوں. پیغمبر کا اشارہ. نبی نے فرمایا یہ قانون تو دنیا میں اور کسی ملک کا نہیں تھا کسی حکومت کا نہیں تھا جو قانون رسول اللہ نے بنایا. تو پیغمبر جب دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے تو دنیا کی حالت یہ تھی اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو پھر غلاموں کو اتنا اونچا کر دیا گیا. یہ حبشے کا بلال ہے. خانہ کعبہ جب فتح ہوا مکہ فتح ہوا تو اسی حبشے کے بلال کو رسول اللہ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کیا اور فرمایا اے بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. بلال جوتے اتارنے لگا. ابو نے فرمایا جوتوں سمیت کر جاؤ اور کعبے کی چھت پہ جا کر اذان کو. ابو بکر بھی موجود ہے عمر موجود ہے عثمان و علی موجود ہے ان سے نہیں کہا کہ تم اذان دو. حبشے کے بلال کو کہا کہ تم کعبے پر چڑھ کر اذان دو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ محمد کی امت میں جو حبشے کا تارا غلام تھا اس کو اتنی عزت مل گئی ہے کہ پاؤں میں جوتوں سمیت وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو. غلام کی عزت ہے نبی کی وجہ. میرے دوست آج امریکہ میں دیکھو امریکہ میں سب سے بڑا اس وقت مسئلہ کیا ہے کالوں کا مسئلہ کالا گورا. گوروں نے کہا کہ کالے ہمارے محلے میں نہ آئیں یہ قانون ہے امریکہ میں اور گورے کالوں کو سلام بھی کرتے ہیں. گوروں اور کالوں میں اتنی تفریق ہے کہ کالوں کے لیے علیحدہ قانون گوروں کے لیے علیحدہ قانون. یہ امریکہ محدود ملک اپنے آپ کو کہنے والا ترقی یافتہ ملک جمہوری ملک ترقی کی چکا چونک کو عبور کرنے والا ملک جس میں گوروں کے لیے علیحدہ ریاستیں کالوں کے لیے علیحدہ ریاستیں اور کوئی کالا کسی گورے کی بستی میں نہیں جا سکتا. یہ قانون تھا. لیکن اس قانون کے دور یتیم کو دیکھو کہ جس نے حبشے کے کالے بلال کو کعبے کی چھت پہ کرا دیا. حبشے کے کالے بلال کو اس کا پتا فرمائی اور فرمایا بلال میں معراج سے ہو کے آیا ہوں تو کون سی یہ نہیں کرتا ہے کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے پاؤں کا دھکا سنا. میں نے کہا یہ پاؤں کا دھکا کس کا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ حبشے کا بلال جنت میں ٹہل رہا. کیسے ٹہل رہا ہے؟ کالا رنگ ہے. یہ رنگ کا کالا ہے اور ابو رات ہے. ابو رات کا مانا چمکدار شولے والا حسن جس کا حسن چمکدار ہو اس کو ابو رات کہتے ہیں. شولے کو کہتے ہیں ابو رات شولے والا. کتنا خوبصورت تھا ابو رات. لیکن اس نے کلمہ محمد کا نہیں پڑھا تھا, وہ جہنم میں چلا گیا. اور قرآن نے کہا تب تک کیا تھا ابھی نہ ہمیں بتا, اب ہاتھ سے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ ہو جائے, رنگ سفید ہے لیکن کلمہ محمد کا نہیں پڑھا, جہنم میں چلا گیا. اور اچھے کا کالا خیال ہے کہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور کلموں کا کرتا جنت میں ہو رہا. یہ نبی کی نظر کرم کا کمال, یہ پیغمبر کی شہرت کا اثر. تو میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ او دنیا کے لوگوں میں نے محمد مصطفیٰ کو تمہارے اندر بھیج کر انسانیت پر احسان کیا ہے, احسان جتلاتا ہوں, ساری دنیا بنا کر میں نے احسان نہیں جتلایا, ایک کالی کمری والے کو بنا کر میں احسان جتلاتا ہوں, اس لیے کہ محمد صرف میرے خزانے میں ایک تھا, میرے خزانے میں بھی کمری والا ایک تھا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ کا قدر یقین ایک ہے, شمس و قمر کا والی ایک ہے, حکمت کردار کا بہت تابدار ایک ہے, قرآن سارا جس کی شان میں ہے وہ ایک ہے, سرور کونین ایک ہے, شافع معاشر ایک ہے, خاتم الانبیاء ایک ہے, اعلیٰ مقام والا ایک ہے, اونچے مرتبے والا ایک ہے, بلندی والا ایک ہے, اور وہ عظیم ایک ہے. جب انگلی اٹھائے جان تو ٹکڑے ہو جائیں, مسکرائے تو پھول بن جائیں, آنکھیں نظر کرے تو صدیق اکبر بن جائے, آنکھیں اٹھائے تو عمر فاروق آدم بن جائے, آنکھیں اٹھائے تو اکشے کا بلال جنت کا وارث بن جائے, وہ محمد ہے. ہاتھ اٹھائے ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل جائے, وہ ایسا عجیب ہے کہ مسکرانا چاہے تو عرش اس کا استقبال کرے, گفتگو کرے تو حدیث بن جائے. یہ نبی کی شان, ایسا پیغمبر خدا نے بھیجا, ایسا نبی بھیجا کہ پتھر کی کلام کرے. ابو جہل ایک دن رسول اللہ کے پاس آیا, کہنے لگا اے محمد میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا, ایک شرط. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے بتاؤ, اے محمد بتاؤ میرے ہاتھوں میں کیا. مٹھی بند تھی تو ابو جہل کہتا ہے کہ اے محمد میرے ہاتھوں میں کیا ہے بتاؤ, اگر تم بتا دو گے کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے تو میں تیرا کلمہ ابھی پڑھ لوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں. یہ کہنے کی دیر تھی کہ اسی مٹھی سے کنکریوں سے آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, پتھروں سے آواز آئی. جب انسانیت کو احسان خدا نے جتلایا تو پھر اسی پیغمبر کا جتلایا جو پیغمبر ساری کائنات کا والی تھی. جس پیغمبر کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے مرادہ حسن گرانی نے کہ لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں, رات کو کتنے ستارے آسمانوں میں ہوتے لیکن دن نہیں کرتا, دن اسی وقت کرتا ہے جب آفتاب طلوع ہوتا ہے, ستارے لاکھ ہوتے ہیں دن نہیں کرتا, دن اسی وقت کرتا ہے جب ایک آفتاب چڑھتا ہے, لاکھوں ستاروں سے وہ روشنی نہیں, وہ ایک آفتاب سے ہے. تو بڑا سمجھا بھی کہتا ہے کہ لاکھ ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں, ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سہر کا آیا, ایک پیغمبر آیا, آمنا کا دنیا یتیم چمکا تو ساری کائنات میں اس کے قدموں سے روشنی ہو رہی ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. میں نے پچھلے دنوں بات یہاں ختم کی تھی کہ حضور سے آنے سے پہلے کا نقشہ کیا تھا, اور اس میں سے کچھ باتیں رہتی جو میں نے آج ذکر کی. اب آئندہ دنوں سے حضور کی ولادت کا باب شروع ہوگا کہ نبی دنیا میں تشریف لائے, منظر کیا تھا, آمنا کے گھر کا منظر کیا تھا, حلیمہ کی گود کا منظر کیا تھا, کون سی گود چنی گئی, سواریاں چنی گئی, علاقہ چنا گیا, شہر چنا گیا, بستیاں چنی گئی, ریور چنے گئے, پیغمبر کے آنے کے لیے راستے چنے گئے, ہوائیں چنی گئی, نبی کا بچپن کیسا تھا, نبی کا لڑکپن کیسا تھا, نبی کی جوانی کیسی. یہ تین چیزیں, بچپن کیا تھا, لڑکپن کیا تھا, جوانی کیا تھا, یہ تین چیزیں کا ذکر ان شاء اللہ آج کا جمعہ. میرے دوست آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں, انتخابات سر پہ,
اور ہر کوئی اپنی اپنی بسری بجا رہا ہے، بجا رہا ہے کہ سو رقم میں پرانا تھا وہ بتانا چاہے سبھی کسی میں لے گل بھی نہ سنی ہو خادم میں پرانا تھا نئے نئے تارے نئی نئی چیزیں نئے نئے علامات آپ کے سامنے، لیکن ابھی پیپل پارٹی نے دوسرے دن تحریک نفاذ شکایات ریا سے اتحاد اور اس کے علاوہ ایئر مارشل اصغر خان سبحان اللہ انہوں نے بھی پیپل پارٹی سے اتحاد اور میں نے کئی جگہ پر دیکھا ہوں کہ ہارے ہوئے جواری پیپل پارٹی کے ساتھ ہوئے گئے، اصغر خان کو تو ہم مسلمان سمجھتے ہیں مسلمان آدمی، چلو اتحاد پیپل پارٹی سے اس کا غلط ہے، لیکن تحریک نفاذ کے ہو تو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، وہ شیعہ کی پاکستان میں سب سے بڑی اور نمائندہ تنظیم اور وہ تنظیم جس کے نزدیک ابو بکر عمر عثمان ظاہر اسلام سے خارج وہ جماعت، جس کے نزدیک خمینی کی تمام قابل اعتراض باتیں درست ہیں، جن کا امام خمینی اور خمینی نے کشف اسرار میں وعدے طور پر لکھا کہ عمر اصلی کافر اور مجرم تھا، اس ان عقائد کو رکھنے والا ساجد نقوی پیپل پارٹی کا حلیف انجمن سپاہی صحابہ نے ان حالات میں فیصلہ کیا کہ ہم پورے پاکستان میں پیپل پارٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ ویسے پیپل پارٹی کو ہرانے کے لیے اصغر خان ہی کافی ہے، یہ اپنی جگہ بات درست ہے، درست ہے کہ ایئر مارشل صاحب ماشاءاللہ جہاں بھی گئے ہیں ہرانے میں ریکارڈ توڑ گئے، کہتے ہیں کہ ہرانے میں ہمارا کوئی سامنے نہیں ہے، سدائے عام ہے آئے جس کا جی چاہتا، پچھلے الیکشن میں نورانی صاحب سے جب رہے ان کو ایسا ہرایا کہ اس غریب سے کراچی چھپا سکتے اور وہ لاہور میں ملتان میں آ کر الیکشن لڑ رہا اور خود ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں قومی لیڈر ہوں لہذا میں تین جگہ سے الیکشن لڑوں گا، سبحان اللہ، کراچی حیدرآباد کراچی سے 1100 ووٹ ملا، حیدرآباد سے 2200 ووٹ ملا اور حیدرآباد سے 1300 ووٹ قومی لیڈر کو، اور اب اعلان کرتے ہیں کہ جب تک بے نظیر کا اقتدار دوبارہ نہیں آ جاتا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھتا، یہ بادشاہ صاحب کا اعلان آپ نے دوبارہ میں بڑا اس کا مطلب ہے کہ جدو تک میں یہ چکا نہ لا رہا ادو تک میں بھی پیو کا پوت نہیں بےکار ہو رہا، یہ جہد ابھی لڑے ہاں چکے گالے آ کالیا کچرا جی گالیا تو دسو وہ کہہ لو کابلی کے نام بھی لڑیا سی چکا رل کے کرنا سی ان شاء اللہ پھر وکھرا وکھرا کرو، بہرحال تحریک نفاذ فکاجا سجا پیپل پارٹی سے اتحاد ہونے کے بعد انجمن شکایت صحابہ نے مجموعی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ہم پیپل پارٹی کے امیدواروں کو ناکام بنائیں گے، اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی کہ پیپل پارٹی کی قیادت شیعہ کی قیادت ہے،
پیپل پارٹی کو ووٹ دینا گویا کہ شیعہ کو ووٹ دینا ہے، اس لیے کہ بے نظیر شیعہ عورت ہے اور نصرت بھٹو ایرانی النسل شیعہ ہے، اور پیپل پارٹی کے دور میں 16 وزیر اور مشیر شیعہ تھے، پیپل پارٹی کے دور میں پاکستان سے سب سے بڑی غداری یہ کی گئی کہ ایران سے 1200 میل لمبی پائپ لائن انڈیا تک بلوچستان کے رستے سے بچھا کر سوئی گیس ایران کا انڈیا پہنچایا گیا اور پاکستان کو اس کی رائلٹی نہیں دی گئی اور پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ اخبارات میں روزانہ سکندر پڑھتے کہ 47 کروڑ روپیہ 14 ارب روپیہ علیحدہ علیحدہ سرکاری خاندانوں نے دانت کے ملکوں میں جمع کرایا، دولت اتنی لوٹی کہ کبھی زندگی میں کسی نے ایک ملک کو اتنا نہیں لوٹا۔ آپ کے سامنے سائی تھی میرے بھائیوں، ایسے حالات جب پیپلز پارٹی کی کرپشن آپ کے سامنے واضح اور اس کے بعد ان کی قیادت بھی شیعہ قیادت، تو سپاہ صحابہ نے مجموعی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ہم پیپل پارٹی کی قیادت کو کسی طرح بھی دوبارہ برسر اقتدار آنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اس لیے کہ بے نظیر کے اقتدار میں آنے کے بعد پوری دنیا میں پاکستان رسوا ہوا، ذلیل و خوار ہوا کہ ایک مسلمان ملک میں 1400 سال کی تاریخ میں ایک بڑی اسلامی سلطنت میں ایک عورت اور وہ بھی شیعہ عورت حکمران بڑے، اس سے بڑی بےغیرتی مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی، اس کے بعد انجمن سپاہ صحابہ نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ آئی جی آئی کہ وہ امیدوار جو شیعہ مذہب سے تعلق ہے اس کی مخالفت کی جائے، چنانچہ سپاہ صحابہ نے پورے پاکستان میں 28 اپنے نمائندے کھڑے کیے جن میں 10 نمائندے آئی جی آئی کے شیعہ نمائندوں کے مقابلے میں اور باقی پیپل پارٹی کے نمائندوں کے مقابلے میں۔ آپ کا حسین آئی جی آئی کے ٹکٹ پر، لیکن سپاہ صحابہ نے اس کے خلاف وادی صلاح الدین خواجہ امید الدین سیاح شریف باروں کے بھتیجے کو کھڑا کیا، فخر امام آئی جی آئی کے ٹکٹ پر، یہ رات جو گزری ہے اس رات میں فخر امام کے خلاف عبدالحکیم میں 40,000 کے اجتماع کا جلسہ اس کے خلاف کر کے آیا اور اس کے خلاف ہم نے سید خورشید عباس گردیزی کو کھڑا کیا، اور اسی طرح پورے ملک جہاں جہاں شیعہ کھڑا ہے جس طرح امیر حسین شیعہ کھڑا ہے، چلے سپاہ صحابہ وہاں پر ریاض نالی آئی جی آئی کا نمائندہ ہے اس کی حمایت کرے، اسی طرح پاکستان میں بہت سارے مقامات جہاں جہاں شیعہ کھڑے جہاں وہ پیپل پارٹی سے خالو آئی جی آئی سے سپاہ صحابہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے، کرنا چاہیے نہیں کرتے ہیں، پاکستان سنیوں کا ملک ہے، یہاں شیعہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ الیکشن لڑے اور سنیوں کے ووٹ دھوکہ دے کر لے اور اسمبلیوں میں جانا، ان کو حق یہ پہنچتا ہے کوئی
نہیں۔
میرے دوست، سمندری میں انجمن سپاہ صحابہ کی مقامی تنظیم فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر آئی جی آئی کے نمائندوں کی حمایت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ شہر کے دوسرے لوگوں نے جو سپاہ صحابہ میں شامل نہیں مسلک کے دیوبند سے تعلق رکھنے والے اور مسلک کے بریلی سے تعلق رکھنے والے اور کئی اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والوں نے بھی آئی ٹی آئی کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اہل میرے بھائی، ہمیں احساس ہے، میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پر جو امیدوار ہیں غازی عبداللہ صاحب، ان سے اس شہر کے لوگوں کو بڑی شکایتیں، پچھلے دور کہ انہوں نے شہر کا چکر نہیں لگایا، انہوں نے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھا، یہ چیزیں ہمارے سامنے، اسی وجہ سے پچھلی مرتبہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، آپ کو معلوم پچھلی مرتبہ 88 کے الیکشن غازی عبداللہ صاحب کی مخالفت ہم نے رکھ دی تھی کہ انہوں نے شہر سے رابطہ نہیں رکھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دو سالوں میں غازی صاحب نے پہلے کی نسبت لوگوں سے رابطہ رکھا ہے. ہفتے میں ایک یا دو دن ضرور شہر میں وہ آئے, کچھ تبدیلی ہوئی ہے. تو ہم نے ان سے پھر کہا کہ آپ کو ہم اس شرط پر سپورٹ کریں گے کہ آپ شہر کے لوگوں کے کام کرائیں, آپ اس سے زیادہ لوگوں کے کام کرائیں جس سے زیادہ رابطہ رکھیں, اور اگر آپ کے مقابلے میں ہم کسی اور آزاد امیدوار کی حمایت کرتے ہیں تو پیپل پارٹی کے جیتنے کا اندیشہ, اور ہم کسی لمحے بھی پیپل پارٹی کو جیتنے کی اجازت نہیں دے سکتے. یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ بات منظور ہے؟ آپ آئی جی آئی کے ساتھ ہیں؟ بولیے تو
صحیح.
تو میرے بھائی, اصل اعلان اور تفصیلی اعلان تو میں انشاءاللہ بڑے جلسے میں کروں گا, جو یہاں سمندری آئی جی آئی اور سپاہی صحابہ کی طرف سے ان چند دنوں میں ہوگا, اس میں تفصیلی گفتگو الیکشن کے بارے میں ہوگی. ہمیں احساس ہے, بہت سارے لوگوں کا احساس ہے کہ انہوں نے بھی جہاں شہر میں کام کرائے, لیکن یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ آزاد امیدواروں کو ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیپل پارٹی کو جتائیں, بلا پھر واسطہ پیپل پارٹی کی حمایت. تو اس مجبوری کی وجہ سے کئی لوگوں سے ہمارے تعلقات دوستی بھی تھی, لیکن ہم نے اس دوستی کو, اس دوستی پر اور تعلقات پر اس بات کو ترجیح دی ہے کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر کوئی عورت دوبارہ نہ آ سکے. یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی عورت دوبارہ اقتدار میں نہ آئے؟ آپ چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں دونوں ہاتھ لگائے. اچھی 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 جی, آپ کرایہ کرو پتا ہی کم کی ہوگا بوٹی میں بہت چائے تو ہاں. اور توجہ, چونکہ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے, اس لیے میں نے جتنی بات آپ کے سامنے کر دی کہ ہم اور ہمارا بہت مضبوط تھا انجمن سپاہی صاحب اور شہر میں جمعیت علماء اسلام کے لوگ اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ متعلق ہیں, ان کے سامنے میں وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ ہم انشاءاللہ آئی جی آئی کی حمایت کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو الیکشن میں کامیاب کرے, اور اس کے لیے کوشش بھی کریں, اور تفصیلی گفتگو انشاءاللہ جلسے میں ہوگی جو شاید 11 یا 12 تاریخ کو ہوگا, جس کے لیے میں نے آئی جی آئی کے لیڈروں سے کہہ دیا کہ تب 11 یا 12 تاریخ کو آپ یہاں شہر میں بڑا جلسہ کریں. ہونا چاہیے یہ چاہیے؟ بولو تو صحیح. تو شاید 11 تاریخ کو یہاں بڑے جلسے کا اہتمام ہو چکا ہے. یہاں گول چوک ہوگا, فاروق اعظم چوک میں, اور وہ بڑا جلسہ ہوگا, اور اس کے بعد ایک آخری جلسہ ہوگا. ہم 21-22 تاریخ کو کریں گے انشاءاللہ, جو سمندری کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ ہمیں وہ جلسہ کرنا چاہیے. 22 تاریخ کا جلسہ بھی یاد رکھیں, اور یہ 10 تاریخ کو پہلا انتخابی جلسہ یہاں ہوگا.